إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قابل احترام ماں اور بہنوں رمضان المبارک کے مسائل اور اس کے آداب و احکام سے متعلق اس کورس کا یہ آخری درس ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے آثار اور اقوال کی روشنی میں ہم شریعت کے احکام معلوم کریں اور دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر اپنے دین پر عمل کریں. عموماً بہت سارے مسائل مسلمان مرد عورت جانتے ہیں، کچھ مسائل رواج اور صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان معمول بھی ہونے کی وجہ سے جس پر عمل کیا جاتا ہے پابندی سے، بغیر دلیل کے بھی مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہیں. عید کا چاند دیکھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، روزہ کب سے کب تک ہے، اور اسی طرح سے عید کے بہت سارے مسائل، یہ رمضان کے ختم پر عید ہوتی ہے الی آخرہ، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے رواج ہی ایک اعتبار سے دلیل بن جاتا ہے مسلمانوں کا عملی تعامل، پابندی کے ساتھ نسل در نسل عمل کرتے رہنا یہ خود اس کے لیے دلیل بن جاتا ہے، اور لوگ دلیل کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگ کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں. کبھی یہ تعامل دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی اس طرح سے مسلمانوں کا نسلوں میں عمل رائج ہونا بدعت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں لوگوں میں چلی آ رہی ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو صحیح ہیں اور جن کی دلیل قرآن و سنت سے ملتی ہے، جیسے پانچ وقت کی نماز، لیکن بعض وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ اس کے خلاف قرآن و سنت میں دلیل ہوتی ہے، جیسے عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا یا تعزیے وغیرہ اپنی بستیوں میں، گاؤں دیہات میں، شہروں میں بٹھانا، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، قبروں کے اوپر قوالیاں اور اس طرح کی خرافات. بعض چیزیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ چلی آ رہی ہیں، لیکن رواج قرآن و سنت کی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ اس رواج کے خلاف قرآن و سنت میں دلیل ہے. لہذا ایک مسلمان کو رواج کو دلیل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کسی بھی معاملے میں قرآن و سنت کی دلیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کے ہم مکلف ہیں، اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کریم میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس علم کی، اس وحی کی، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ ہم اس چیز کے، اس علم کے، اس دلیل کے، اس طریقے کے اتباع کے مکلف ہیں جو آسمانی ہے زمینی نہیں، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے انسانوں کی طرف سے نہیں۔ اس اصول کو یاد رکھنا انسان کو بہت ساری گمراہیوں، بہت ساری بدعت و خرافات سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی مقصد ان دروس کے اس سلسلے سے ہے کہ ہم تفریق کر پائیں کہ کیا چیز دلیل پر مبنی ہے اور کون سی چیز ہے جو دلیل پر مبنی نہیں ہے، اور اپنے دین کو ہم دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ ہم حاصل کریں، اور اسی کو علم کہتے ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرنا علم نہیں، علم وہی ہے جو قرآن و سنت کی دلیل پر مبنی ہو۔ لہذا یہ کورس اسی مقصد کے تحت ہے، اس لیے بعض اوقات اس میں ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جو بالکل بدی ہی ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا عمل ہمارے درمیان ہے، دلیل ہم کو معلوم نہیں ہے، لہذا معمول بہی کی دلیل معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جس چیز پر ہم عمل کرتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کل کو اگر ضرورت پڑے تو ہم بتا سکیں دیکھو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پانچ وقت کی نماز شاید ہی کوئی مسلمان نہیں جانتا، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے بتاؤ کہ پانچ نمازیں ہیں، تو بہت سے مسلمان نہیں بتا پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا نہ حدیث کا، تو وہ چیز مان تو رہا ہے اور اس کو تعجب ہوگا سوال پوچھنے والے پر کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ، سارے مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے کوئی غیر مسلم پوچھے، ٹھیک ہے سبھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ تمہارے رب نے کہاں بتایا بتاؤ، یا تمہارے نبی نے کہاں اس کا حکم دیا یہ تو بتاؤ، تو اس کے پاس عموماً دلیل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح سے دھیرے دھیرے علم مر جاتا ہے، دھیرے دھیرے علم اور دلیلیں لوگوں سے رہ جاتی ہیں، اور بس لوگوں کا عمل اور رواج رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اپنی طرف سے جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ بھی اس بہتے پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ بھی رواج میں آگے کی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن و سنت سے ہمیشہ چمٹے رہنا چاہیے، اور اس کی دلیلوں کے ساتھ اپنے دین کو سیکھنا چاہیے۔ یہی اس کورس کا بھی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے کورسز ہونے والے ہیں، ان تمام کورسز کا اصل مقصود ہے۔ بہرحال پچھلے درس میں ہم نے مکلفین کے احکام دیکھے تھے کہ روزے کے مکلف کون ہیں اور کون نہیں ہیں، تو بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ آئیے آگے اس سے بڑھتے ہوئے مزید اور بھی احکام اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ کہ وہ روزے کی قدرت اپنے اندر نہ رکھتے ہوں، اور بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ جائیں، ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اتنے بوڑھے، اتنے ضعیف، اتنے کمزور کہ جو روزے کی مشقت بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، بیمار تو اپنی ذات میں خود قرآن میں مذکور ہیں، لیکن بڑھاپا قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ لہذا حدیث میں اس سلسلے میں ملتا ہے، قرآن کی آیت میں اس کی طرف اشارہ اور اس کی اصل موجود ہے کہ بہت زیادہ بوڑھے انسان، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر وہ روزہ رکھنے کی قدرت اپنے اندر نہ پاتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اور جتنے روزے، یعنی تمام روزے ان کے چھوٹیں گے اگر ایسی طاقت نہیں ہے، تو ایسے جتنے بھی روزے ان کے چھوٹے ہیں، تو ان سب کا فدیہ وہ دیں، اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سمع ابن عباس یقرأ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے سنا۔ کیا آیت ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں بہت ہی مشقت اٹھاتے ہیں، उनके लिए फिदिया है एक मिस्कीन का खाना, यानी अगर वो रोजा न रख सके तो उनके लिए एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन का खाना देना और उसको खिलाना या उसकी गिजा उसको फराहम करना, ये फिदिया है, उसका रोजे का बदल है। फिदिया के माना होता है बदल। قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیست بمنسوخہ، یہ آیت کلی طور پر منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کہتے ہیں اس حکم کو جس کے بعد نیا حکم آ جائے، اور نیا حکم یا تو اس پچھلے پورے حکم کو ختم کر دے یا اس میں کوئی قید لگائے یا کوئی تبدیلی کرے۔ منسوخ ایسے حکم کو کہتے ہیں شریعت کے، قرآن اور حدیث کے، جس کے بعد کوئی دوسرا حکم آئے جو اس کو یا تو پوری طرح تبدیل کر دے، پوری طرح اس کو ختم کر دے اور نیا حکم آ جائے، یا پھر اس کے اندر ایسی کوئی قید اور تبدیلی لائے جو اس کو پوری طرح ختم تو نہ کرے لیکن اس کو چینج کرے، تو اس کو ایسے پچھلے حکم کو منسوخ کہتے ہیں، اور نیا جو حکم ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لیست بمنسوخہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ لیست کہہ رہے ہیں تو آیت کی طرف اشارہ ہے۔ لیست بمنسوخہ، ہوا الشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے فرماتے ہیں ان سے مراد ایک دم بوڑھا مرد اور ایک دم بوڑھی عورت، لا یستطیعان ان یصوما، دونوں اس بات کی استطاعت، قدرت، طاقت نہ رکھتے ہوں کہ روزہ رکھیں، فیطعمانی، وہ دونوں کھانا کھلائیں گے، مکان کل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے، مکان کل یوم، مکان کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے کی جگہ، ہمارے ہاں بھی جگہ استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے بدلے میں، تو مکان کل یوم، ہر دن کے بدلے میں، ہر دن کی جگہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ فیطعمان، تو کھانا کھلانا دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ پکا کر دعوت دے کر کھلائیں، دوسرے یہ کہ کھانے کا سارا سامان ان کو دے دیں اور وہ خود پکا کے کھا لیں، تو یہ بھی کھلانا ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بہت ہی بزرگ لوگ ہوتے ہیں، عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں اشارہ موجود ہے، اور جس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے فدیے کا حکم دیا ہے جو بہت ہی بوڑھے ہو جائیں اور روزہ نہ رکھ سکیں۔ سوال نمبر 29، کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر دن دینا، مان لیجئے کوئی بزرگ ہیں، بیوی شوہر ہی گھر میں ہیں، شوہر ریٹائرڈ ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، اب گھر میں کوئی نہیں، اب ہر دن جا کر لوگوں کو دینا یہ خود ایک مشقت کا کام ہے، تو ایک مصیبت، بعض اوقات لوگ یہ سوچ سکتے ہیں بھائی اتنی تکلیف اٹھانے کی بجائے چلنا پھرنا آتا نہیں، اور گھر اتنے اونچے اوپر کے فلور پر ہیں، بار بار نیچے اوپر کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس سے اچھا تو روزہ رکھ لیں گے، ایسا بھی ذہن میں ان کے آ سکتا ہے۔ تو اسلام انسان کی کمزوریوں کی پوری رعایت کرتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین زحمت نہیں ہے۔ اسلام کے احکام میں ایسا نہیں کہ کرو یا مرو، بلکہ اسلام کے احکام ایسے ہیں کہ اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو اس سے آسان ایک چیز تمہارے لیے آپشن کے طور پر موجود ہے۔ لہذا ایک حکم کی مشقت کے بعد دوسری مشقت نہیں آنا چاہیے۔ رحمت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مشقت کو اگر ہٹایا جائے تو دوسری مشقت میں مبتلا کیا جائے نہیں، اس کے بعد میں تاثیر آنا چاہیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے مصیبت نہیں ڈالی، بلکہ ان کے لیے آسانی رکھی کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ساتھ سارے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، چاہے تو پہلے دے دیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے رکھنا تو ہے نہیں، تو ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد فدیہ دیں گے، بلکہ یہ کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہیں، رمضان ہی میں اگر غربا اور فقراء کو 30 لوگوں کو ایک ساتھ وہ کھلا دیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ 30 لوگ مسکین ہونا چاہیے، طعام مسکین اللہ نے کہا، ये नहीं कि आप रिश्तेदारों की दावत घर पे रखे और उनको खाना खिला दें 30 लोगों को, नहीं, ये खाना खिलाना मिस्कीन के लिए है, यानी मिस्कीन को खाना खिलाएंगे आप। मिस्कीन वो है जो अपने खाने का खुद इंतजाम न कर सकता हो या उसके लिए बड़ी मशक्कत उसमें हो। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला के बारे में रिवायत है अन्नहु ज़ऊफ़ अन सौम आमन, कि वो एक साल, आम साल को कहते हैं, ज़ऊफ़ अन सौम रोजे से बहुत ही कमजोर हो गए, यानी रोजा रखने से आजिज हो गए। ज़ऊफ़ अन सौम का मतलब होता है रोजा रख कर नहीं बल्कि रोजा रखने के सिलसिले में कमजोर हो गए, नहीं रख सकते थे। फसना जफनत मिन तरीब, तो उन्होंने एक बर्तन बड़ा खाना बनवाया, तरीब, तरीब गोश्त और रोटी के टुकड़ों का एक खाना होता है, तो तरीब उन्होंने बनवाया एक बड़ा बर्तन। वदा सलासीन मिस्कीनन, और बुलाया 30 मिस्कीनों को, फअशबअहुम, तो उन्हें पेट भर के खिला दिया। अशबअ का मतलब होता है सैर करके खिलाना, फअशबअहुम, शबअ, शबअ का मतलब होता है पेट भरना, सैर होना जिसको आप कहते हैं, एकदम अब कमी महसूस नहीं हो रही है, यानी कि आप एक लुकमा खिला दिए और कहा कि जाओ घर को, नहीं, बल्कि उसको सैर होके खाना चाहिए जितना उसको भूख लगती है। ताम मिस्कीन का मतलब यह है कि एक वक्त वो जितना खाता है, जाहिर बात है मिस्कीन में अलग अलग होते हैं, कोई कम खाने पर इक्तफा करेगा, कोई ज्यादा पर, तो अगर आप खाना खिला रहे हैं आप उसको सैर होके खाने दें, उससे पहले उसको उठाएं नहीं। तो वो दया सलाफी न मिस्कीन अशबा हूं, 30 लोगों को उन्होंने एक साथ बुलाया और एक साथ सबको खाना पेट भर खिलाया, और इससे उनके रोजे का फिदिया अदा हो गया 30 दिन का। मालूम या कि आप ये नहीं कहेंगे 29 दिन है या 30 है, मालूम नहीं, तो आप 29 खिलाएं या 30 दिन, बल्कि उन्होंने 30 दिन का खिला दिया, ये एहतियात भी है और 30 से ज्यादा नहीं होगा, 30 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 29 खिला दे और एक दिन ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि इंसान 30 दिन के रोजे के बदले में 30 मिस्कीनों को खाना खिला दे, अगर कोई ऐसा जईफ और बुजुर्ग है तो। ये दारकुतनी की रिवायत है। सवाल नंबर 30, मरीज के रोजे का क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया फमन का रमिन को मरीदन او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين। तो तुम में से जो शख्स मरीज हो या सफर पर हो तो वो अपने छूटे हुए रोजों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, और जो लोग इसमें मशक्कत महसूस करते हैं रोजों के सिलसिले में, फिदयतुन ताम मिस्कीन, तो उनके लिए एक मिस्कीन के खाने का फिदिया है। तो ये आप पिछली आयत में, पिछले मसले में देख चुके हैं कि जो लोग बहुत मशक्कत महसूस करते हैं, यानी ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं और रोजा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए हुक्म आज भी बाकी है, मनसूख नहीं है। लेकिन ऊपर दो लोगों के बारे में अल्लाह ने बयान किया, एक मरीज और दूसरे वो जो सफर पर हो। तो फरमाया कि फमन का नमिन को मरीदन, तो तुम में से जो कोई मरीज हो, अव अला सफरिन, या सफर पर हो, फइद्दत मिन अय्याम अखर, तो वह अपने इन रोजों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे। इस सिलसिले में इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, और जो लोग रोजों में मशक्कत बर्दाश्त करते हैं उनके लिए एक मिस्कीन का खाना है, यानी एक रोजे के बदले एक मिस्कीन का खाना। कहते हैं يطيقونه يكلفونه, उन्हें मशक्कत महसूस होती है। فدية के बारे में कहते हैं طعام مسكين واحد, कि वो मिस्कीन का खाना खिलाएं, लेकिन कुरान की आयत में इतलाक है, फिदिया है और मिस्कीन का खाना है, कितने की गिनती उसमें बयान नहीं हुई है, लेकिन जहां मुतलक छोड़ दिया जाए और वाहिद जिक्र किया जाए उससे मुराद एक होता है। तो एक मिस्कीन का खाना एक रोजे के बदले में। फमन ततवअ खैरन, और जो भलाई ज्यादती के साथ भलाई करे, यानी ऐसी भलाई करे जो जायद हो, जो ज्यादा नेकी करे, कहते हैं ताम मिस्कीन इन आखर, एक के बदले दो मिस्कीन को खाना खिलाए या एक वक्त के बदले में दो वक्त का खाना खिलाए, तो कहा कि यह ज्यादा बेहतर है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे रकात आप बढ़ा नहीं सकते हैं, मिस्कीन बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे मसलन 30 लोगों को आपने बुलाया और एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया कि चलो मैं भी भूखा हूं, आपने कहा भाई मेरे रोजे कितने हैं 30, तो 31वां वापस जाओ, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये हद ऐसी नहीं है जैसे आप रोजे बढ़ा नहीं सकते हैं तो मिस्कीन का खाना भी बढ़ा नहीं सकते हैं, तो यहां पर ऐसी हद नहीं है। अगर आप किसी और एक की बजाय दो मिस्कीन को खाना खिला दें तब भी इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा फमन ततवअ खैरन, तो जो आदमी भलाई करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी जायद को खिला दे तो कोई ममानियत इसकी नहीं है। कहते हैं लैसत बिमनसूखा फहुव खैरुल्लाह, तो ये ज्यादा है उसके लिए। फमन ततवअ खैरन फहुव खैरुल्लाह, तो कहते हैं लैसत बिमनसूखा, और कहा कि वह अन तसूमु खैरुल्लकुम, अगर तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इस बात को याद रखें कि ये जो हिस्सा है, ये इस आयत का नुजूल शुरू में जब हुआ तो उस वक्त सभी के लिए इस बात की इजाजत थी कि चाहे तो रोजा रखें या फिर अगर मशक्कत थोड़ी बहुत भी महसूस होती है रोजा छोड़ दें और उसकी बजाय फिदिया दें। तो ये हरेक के लिए था, चाहे वो सेहतमंद हो या बूढ़ा हो या बीमार हो। लेकिन बाद में सेहतमंद के लिए ये हुक्म खत्म कर दिया गया, ये रुख्सत, ये आसानी खत्म कर दी गई और सिर्फ बूढ़े के लिए और उन लोगों के लिए बाकी रखा गया जैसे हामिला है या दूध पिलाने वाली औरत है जिनको अपने बच्चे पर या अपनी जात पर, अपनी जान पर खतरा महसूस हो। बाकी सब आम इंसानों के लिए जिनके पास कोई उज्र ना हो उनके लिए कहा गया वह अन तसोमो खैरुल लकुम, तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इसलिए यहां पर ये जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके अंदर ताकत नहीं है वो ये ना समझे कि इसका ये मतलब है कि बीमार के बारे में भी कहा गया है और बुजुर्ग के बारे में भी कहा गया है और दूसरों के बारे में भी कहा गया कि नहीं तुम बीमार भी हो तो रोजा रखो बेहतर है, ये मतलब नहीं है। क्यों? ये शुरू में था, बाद में ये मनसूख हो गया, बाद में ये उन लोगों के लिए रुख्सत दे दी गई जो लोग बीमार न होने के बावजूद भी मशक्कत महसूस करते हैं, जैसे बहुत बूढ़े लोग हैं या इसी तरह से एक हामिला और मुर्दिया दूध पिलाने वाली औरत। मुर्दिया का मतलब होता है दूध पिलाने वाली औरत, ये रदाअत से, तो दूध पिलाने वाली औरत हो या हामिला हो, हामिल या हामिला, तो इनके लिए ये रुख्सत बाकी है, वो रोजा रखें ये बेहतर है, ये उनके बारे में नहीं है। ला युरख्खसु फी हादा, कहते हैं ला युरख्खसु फी हादा इल्ला लिल्लज़ी ला युतीकु अस्सियाम औ मरीदिन ला युश्फा, कहते हैं इसमें रुख्सत नहीं है किसी के लिए, रोजा रखना ही पड़ेगा, सिवाय उसके जो रोजे की बिल्कुल इस्तेतात न रखता हो, जैसे पिछली दलील में आपने देखा नंबर एक, या औ मरीदिन ला युश्फा, या ऐसा मरीज जिसकी शिफा की उम्मीद ना हो। मरीज दो तरह के होते हैं, एक वो मरीज है जो वक्ती तौर पर बीमार है, बुखार है या इस तरह की कोई तकलीफ है, तय हो रही है बार बार या और कोई इस तरह की चीज है, और वो अच्छा आज नहीं तो कल होगा, और आम तौर से ऐसा मरीज अच्छा हो जाता है, तो ऐसे मरीज को शिफा मिलने के बाद वो अपने रोजों की कजा करेगा। लेकिन कोई बीमारी ऐसी भी हो सकती है कि डॉक्टर बोल चुका हो कि हमारी तालीम, हमारे इल्म की बुनियाद पर तो बात यह है कि ये अब अच्छा नहीं होगा, मसलन कैंसर का ऐसा पेशेंट हो कि जिसके बारे में डॉक्टर हाथ उठा चुका हो, या किसी को बहुत ही ज्यादा शुगर की बीमारी हो और उसमें खास तौर से शुगर में कमजोरी और भूख की तकलीफ होती है, या इसी तरह से कोई और बीमारी हो कि डॉक्टर बोल चुका हो आपको मुसलसल दवाएं खानी पड़ेंगी और आप एक भी दिन दवा छोड़ोगे आपको नुकसान हो सकता है, اور صبح میں آپ کو دوا کھانا ہے، دوپہر میں بھی کھانا ضروری ہے اور شام میں بھی ضروری ہے. تو اگر ایسا کوئی مریض ہے جس کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش نہ دکھائی دیتی ہو اور اس کا مرض اس سے بری ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو، تو ایسا مریض اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جیسے آپ پچھلی دلیل میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے لیے سارے وہی احکام ہیں. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ مریض کے بارے میں جو اللہ نے کہا کہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے، یہ وہ مریض ہے جس کو دوسرے دن ملنے والے ہیں جو شفا والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ ایسا ہی مریض مراد ہے، آج بیمار ہے کل ٹھیک ہوگا، لیکن ایسا مریض جس کے بارے میں طب کے علم کی بنیاد پر کہا جا رہا ہو کہ یہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ زندہ ہے اور روزوں کا مکلف تو ہے. تو کیا اس کے لیے شرعی حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دے. تو یہ بھی قرآن کی سائد سے معلوم ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 31، حاملہ اور مرضعہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر روزے میں ضرر کا اندیشہ ہو، ضرر تکلیف نقصان، تو کیا کریں؟ یہ مسئلہ مختلف ہے. اس میں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ بیمار کی طرح ہے، لہذا اس کو اپنے روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی چاہیے. دوسرا ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی، کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے لیکن وہ حاملہ ہیں اور تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو وہ قضا بھی کرے گی بعد کے دنوں میں اور فدیہ بھی دے گی روزہ چھوڑنے کی وجہ سے. تو آدھی گویا کہ بیمار ہے اور آدھی گویا کہ وہ ان کے حکم میں ہیں جو مشقت اٹھا رہے ہیں، تو دونوں کرے، ایک قول علماء کا یہ ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ قضا نہیں کرے گی بلکہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے گی اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے. مختلف علماء کے مختلف اقوال اس میں ہیں، اور اس سلسلے میں زیادہ جو دو قول عام ہیں جو قوی دلیل کی بنیاد پر ہیں، ایک تو یہ قول ہے کہ مریض اگر ہے تو مریض کے حکم میں ہے حاملہ اور مرضعہ، اگر ان کو خوف ہو اپنے پر یا بچے پر، ہر حاملہ یا مرضعہ نہیں، وہ جن کو اپنی ذات پر یا اپنے بچے کے بارے میں روزے کی وجہ سے خوف ہو کہ ان کو نقصان ہوگا، تو بعض علماء نے کہا اور بہت سارے علماء نے کہا کہ وہ قضا کرے گی اور فدیہ اس پر نہیں، اس لیے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم ہم کسی پر لاد نہیں سکتے ہیں جو اللہ نے نہیں رکھا اس کے اوپر، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صرف قضا نہیں کرے گی بلکہ فدیہ دے گی، اور ظاہر یہی راجہ لگتا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بعض علماء اس کی بھی قائل ہیں کہ وہ قضا کرے گی، مزید اس میں تحقیق کرنا چاہیے، لیکن ہمارے علم کی حد تک کہ ایک عورت، حاملہ عورت اور مردے، آپ دیکھیے اس کا ایک سال اور پھر دودھ پلانے کے دو سال، اور خاص طور سے عورت اگر کمزور ہو تو ایسی صورت میں تین سالوں میں وہ کب قضا کرے گی، تو اس اعتبار سے بھی تھوڑا یہ چیز اس کے لیے مشقت محسوس ہوتی ہے. اس اعتبار سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہمارے سامنے ہے، کہتے ہیں اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، اگر ایک حاملہ عورت اپنی ذات پر ڈر رکھتی ہو روزے کی وجہ سے، یا دودھ پلانے والی عورت روزوں کی وجہ سے ڈرتی ہو کہ اس کے بچے کو نقصان ہوگا، قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، کہ یہ دونوں عورتیں افطار کریں گی یعنی روزہ نہیں رکھیں گی، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، اور کہتے ہیں ولا يقضيان صوما، اور دونوں بھی عورتیں اپنے روزوں کی قضا نہیں کریں گی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور یہ ان کا قول ہے جو امام ابن جریر الطبری نے ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے بھی اس کو ارباء الغلیل میں ذکر کیا ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ نئی احتیاط اسی میں ہے کہ قضا کرنی چاہیے، اور وہ ایسی طاقت پاتی ہے اور قضا کرتی ہے، تو یہ زیادہ احتیاط کی چیز ہے بلا شبہ، لیکن صحابی کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر کسی کو اس پر یقین ہے اور اسی کی تابع وہ ہے تحقیق کرنے کے بعد میں، تو اس پر کوئی جرم انشاءاللہ نہیں ہوگا. سعید ابن جبیر کہتے ہیں ان ابن عباس قال لام ولد له حبلا او تردع. ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس سے اس کے مالک کی اولاد ہو. کہتے ابن عباس کی ام ولد ایک تھی اور وہ یا تو حاملہ تھی حبلا یا پھر ان کی گود میں بچہ تھا جس کو دودھ پلاتی تھی. ان سے انہوں نے کہا انت من الذین لا یطیقون الصیام, تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. علیک الجزاء ولیس علیک القضاء. ابن عباس نے کہا تمہارے اوپر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے بدلہ ہے فدیہ ہے, تمہارے اوپر قضا نہیں ہے. علیک الجزاء ولیس علیک القضاء, یعنی تمہارے لیے روزے چھوڑنے پر ایک مسکین کا کھانا دینا فدیہ ہے اور قضا تم پر نہیں ہے. تو یہ دارقطنی نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے. تو ان دو روایتوں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سامنے آتا ہے. اس میں اگر مزید تحقیق کریں تو اور بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن راجح قول ہم کو یہی لگتا ہے. مزید اگر کسی کا اطمینان کسی اور بات پر ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان جو دلیل اس کے سامنے آیا اور جس پر اس کو اطمینان ہو اسی کا مکلف ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کیا ہر حاملہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یا ہر دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ نہیں, بلکہ یہاں قید یہ آئی ہے کہ اس عورت کو اپنی ذات پر یا اپنے بچے پر روزوں کی وجہ سے نقصان کا ڈر ہو, اور وہ ڈر ایسا ہی ڈر نہ ہو بلکہ ڈر جو یعنی میڈیکل اعتبار سے ڈاکٹر کے بتانے سے اس کو ڈر ہو, یعنی علمی ڈر ہو, وہ خامخواہ کا ڈر نہ ہو جیسے اندھیرے سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھا اور کچھ بھی ہو گیا تو یہ تو حاملہ نہ ہو تو بھی ڈر لگے گا. واقعی ڈر وہ ہے شرعی ڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو ایک علم والا آپ کو بتایا کہ آپ کے روزے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہے یا آپ کے بچے کو نقصان ہے, تب جا کر ایک عورت اس طرح سے روزہ چھوڑ سکتی ہے. یعنی کہ ہر حاملہ کے لیے بات یاد رکھیں, یہ ہر حاملہ اور مرضعہ کے لیے نہیں ہے, یہ اسی کے لیے ہے جس کو اپنے یا اپنے بچے پر روزے کی وجہ سے خوف ہوتا ہو. مسئلہ نمبر 32, کیا روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے؟ جن لوگوں کے لیے قضا ہے جیسے مسکین جیسے مسافر ہے یا پھر اسی طرح سے بیمار ہے, تو کیا وہ روزوں کی قضا لگاتار کریں گے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. ایام اخر کا مطلب ہے رمضان کے علاوہ, رمضان کے علاوہ بلا شبہ اس میں وہ دن بھی شامل ہیں جن میں نہیں کرنا ہے روزے کی قضا, جیسے عید کا دن ہے تو عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, اس میں ممانعت ہے تو عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یہ باقی دنوں میں رکھ سکتے ہیں, لیکن کیا اس میں تعین ہے کہ جیسے مہینے کا پہلا روزہ آپ کا چھوٹا ہو رمضان کا تو آپ مہینے کے پہلے ہی دن روزہ رکھیں, یا پیر منگل کے چھوٹے ہوں تو آپ پیر منگل کو رکھیں, لگاتار دو چھوٹے ہوں تو لگاتار دو رکھیں, کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں, قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے کہ ہم لگاتار روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ایام اخر دوسرے دنوں میں, تو اس میں قید اللہ کا نہ لگانا ہم کو قید لگانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا ہے, مطلق کا مطلب ہوتا ہے without any condition, بغیر کسی قید کے, کسی اور اضافی قید کے اللہ نے بیان نہیں کیا ہے کہ تم کو دوسرے دنوں میں لگاتار روزے رکھنے چاہیے, دوسرے دنوں میں فلاں مہینے میں روزے رکھنے چاہیے, ایسا نہیں کہا, بلکہ کہا کہ دوسرے دنوں میں. تو دوسرے دنوں میں سال بھر میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں, اور یہی قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کہتے ہیں لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر. کہتے ہیں لا بأس, لا بأس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ان یفرق کے روزوں میں انسان تفریق کرے یعنی الگ الگ دنوں میں جب چاہے رکھے فاصلہ رکھے تفریق کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فعدت من ایام اخر کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کریں جب دوسرے دنوں کی اللہ نے تعین نہیں کی تو ہم کو بھی تعین کرنے کا کوئی یعنی ضروری نہیں کہ ہم انہی دنوں میں کریں آپ سے پوچھے کوئی کہ میرا جمعہ کا روزہ چھوڑ گیا آپ کا جمعہ کو ہی رکھنا پڑے گا ورنہ وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کوئی دلیل نہیں ہے جمعہ کا روزہ آپ پیر کو بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ضروری نہیں کہ آپ جمعہ ہی کو رکھیں اس کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے تعلیقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر سند کے اس کو ذکر کیا ہے لیکن چونکہ صحیح بخاری میں امام البخاری کی شرط یہ ہے کہ میں اس کتاب میں تمام حدیثیں صحیح ذکر کروں گا لہذا چاہے وہ بغیر سند کے ذکر کریں جزم کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں قال ابن عباس ابن عباس نے کہا کا مطلب پختہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن عباس سے ایک بات ایسی بھی آئی ہے تو اس تعلق سے اگر تمریز کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ضعیف بھی ہو لیکن اگر جزم کے ساتھ کہیں کہ ایسا کہا ایسا کیا تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے اور ابن حجر نے اس پر روایت ذکر کی ہیں ان کی اسناد وغیرہ بھی ذکر کی ہیں فتح الباری میں تو یہ بھی مسئلہ ہم کو معلوم ہے کہ روزوں کی قضا میں فصل جائز ہے تفریق جائز ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں پانچویں فصل ہم دیکھتے ہیں سحری اور افطار سے متعلق احکام مسئلہ نمبر 33 سحری کا افضل وقت کون سا ہے سحری کا افضل وقت آخری وقت ہے جو طلوع سحر سے قریب ترین ہو یہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور رات میں دیر تک گفتگو کریں بات چیت کریں کھانے وانے اور یہ وہ سارا نیوز وغیرہ سارا اس میں لگے رہیں اور تراویح سے آنے کے بعد سونے کے لیے 2 بجا دیں اب 2 بج گئے تو سوچیں گے بھئی اگر سو گئے اور نہیں اٹھ پائے نماز گئی تو اتنا غم نہیں لیکن سحری جائے گی تو بڑا غم ہوگا بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ رات میں دیر تک بیدار رہنے کی وجہ سے وہ سحری کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں اور نماز بھی چلی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں اول وقت میں ہی جیسے 2 بجے ویسے بھی 2 بج گئے ہیں اب 3 گھنٹے رک کے کیا فائدہ اور اب سو گیا اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا معلوم نہیں کام کرتے ہیں 2 بجے سحری کر لیتے ہیں تو یہ اس میں کراہت ہے یہ مکروہ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ انسان آخری وقت میں سحری کرے یہ زیادہ بہتر ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید ابن ثابت تسحرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کی فلما فرغا من سحورهما جب اپنی سحری کے کھانے سے وہ فارغ ہو گئے دونوں قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور آپ نے نماز پڑھی غالباً اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں فقلنا لأنس کم کان بین فراغهما من سحورهما ودخولهما فی الصلاة راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ دونوں کے نماز سے یعنی سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے میں کتنا فاصلہ تھا سحری کر کے اٹھے اور پھر جا کے نماز پڑھی اس میں کتنا وقت تھا قال کقدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک آدمی 50 آیتیں پڑھتا ہے 50 آیتیں پڑھتا ہے اتنا فاصلہ تھا یعنی ایک دم تھوڑا سا فاصلہ بہت زیادہ بھی نہیں تو اس طرح سے یہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے فجر کے ایک دم قریب ایک دم جلدی سے سحری کر کے سو نہیں جانا چاہیے بلکہ سحری آخری وقت میں فجر سے قریب کرنی چاہیے سوال نمبر 34 اگر کھاتے وقت سحری کا وقت ختم ہونے کا علم ہو جائے تو کیا کرے مثلا آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کسی نے بتا دیا کہ وقت ختم ہو گیا کبھی مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، کبھی اذان ہو جاتی، جیسے مثلاً بعض علاقوں میں اذان ہونا ہی سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، جیسے عرب ممالک میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اذان کچھ وقت بعد ہوتی ہے، مثلاً سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، کیونکہ مؤذن صاحب تھوڑا کھا پی کے وہ بھی وضو وغیرہ کر کے استنجا وغیرہ کر کے آنے میں ان کو بھی وقت لگتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمارا جو وقت ہے وہ اذان کا نہیں ہے. ایسے علاقوں میں جہاں اذان ایک دم وقت ختم ہوتے ہی اذان ہوتی ہے، وہاں اذان کا اعتبار ہوگا، ورنہ اذان کا اعتبار نہیں. یعنی اذان کی بنیاد پر آپ وقت ختم ہونا نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سمع احدکم النداء والاناء على یدیہ فلا یضعہ حتى یقضی حاجتہ منہ. امام احمد، حاکم اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ندا سنے، ندا کے معنی ہوتے ہیں پکار، پکار یعنی اذان، تم میں سے کوئی اذان سنے، والاناء علی یدیہ، اناء کہتے ہیں پانی کے برتن کو جس سے پانی پیتا آدمی اس کو اناء کہتے ہیں، والاناء علی یدیہ اور پینے کا برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہے، فلا یضعہ، وہ برتن یوں ہی فوراً رکھ نہ دے، وہ ختم ہو گیا چھوڑ دو، بلکہ حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اس برتن سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے. یعنی مثلاً آپ سحری کر رہے تھے اور اخیر میں آپ کا بس پانی پینے کا گھونٹ رہ گیا، یا بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، آپ نے چائے کا کی پیالی اٹھائی اور بس پینے والے تھے کہ اذان ہو گئی یا خبر آپ کو دی وقت ختم ہو گیا، الارم بج گیا. اب آدمی سب کو دیکھے، پھر گھڑی کو دیکھے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو دیکھے اپنے کہ کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے کہ جو اٹھا لیا ہے اس کو کھا لے، یا پانی کا برتن اٹھا لیا ہے تو پی لے، اور ایسی واپس اس کو نہ رکھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے وہ رکھا ویسی واپس لوٹا گئے تو دن بھر اس کی جان اس میں اٹکی رہے گی، دن بھر وہ افسوس میں گزارے گا اور ایک کمی کا احساس اس کو ہوتا رہے گا. تو یہ رخصت ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ کہ آپ اپنی طرف سے ایک طریقہ نکالیں، وہ یہ کہ جیسے وقت قریب ہو جائے آپ پلیٹ ہاتھ میں اٹھا لیں، پوری پلیٹ بھری ہوئی کھانے سے، اور 5 منٹ باقی آپ کہیں کہ اتنا پورا جو محنت ہے یہ 5 منٹ پہ تو ہونے والی نہیں ہے، اس لیے پوری پلیٹ ہی آپ اٹھا لی ہاتھ میں اور کھاتے رہے 15 منٹ تک اذان کے بعد بھی. کہے کہ حدیث میں تو یہی کہ وہ نیچے رکھے نہیں، تو دن بھر اس کو اٹھائے رکھے تو دن بھر کھاتا رہے گا. یاد رکھیں یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی کہ آپ پلیٹ اٹھانے کے اعتبار سے دن بھر کھاتے رہیں یا ایک گھنٹہ بھر کھاتے رہیں. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی آخری وقت میں کچھ اٹھا لیتا ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے، اور اس وقت میں اذان ہو جاتی ہے اور وقت معلوم ہو جاتا ہے، وہ فوراً نہ رکھ دے بلکہ اتنا ایک لقمہ اٹھا لیا ہے تو کھا لے، اور پانی کا گلاس اٹھا لیا ہے تو اتنا پانی پی لے. یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے تیسیر ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ ایک انسان ایسے خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، اس سے پہلے ہی 5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے جو بھی ہے اپنی سحری روک لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا روزہ خود اس کی نگاہ میں مشکوک ہو جائے کہ میں نے وقت سے کے بعد تو کھایا نہیں، اس کو بھی ایسا خطرہ محسوس نہ ہو. لیکن حدیث اپنے ظاہر پر باقی ہے. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ تاخیر سے اٹھ گیا اور جلدی جلدی کھا رہا ہے اور فوراً اس کو لقمہ اٹھایا تھا کہ اذان سننے آئی، وہ لقمہ کھا لے اور اس کے بعد فوراً انہیں اپنا معاملہ ختم کر دے. تو اس حدیث سے یہ ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ اسلام کی رحمت اور اللہ کے دین میں تیسیر ہے. سوال نمبر 35، افطار کا مسنون وقت کیا ہے؟ افطار کب کرنی چاہیے؟ سائل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال امتی علی سنتی، میری امت میرے طریقے پر قائم رہے گی، ما لم تنتظر بفطرها النجوم، جب تک کہ وہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکل آنے کا انتظار نہ کرنے لگے ہیں. یہ ستارے کب نکلتے ہیں؟ جب اچھی طرح سے رات ہو جائے, سارا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے, یعنی وہ اتنی رات کر کے افطار نہ کریں. آپ نے فرمایا میری امت میری سنت پر باقی رہے گی. معلوم یہ ہوا کہ افطار میں اتنی تاخیر کرنا کہ رات ہو جائے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. افطار میں اتنی تاخیر کرنا کہ ایک دم اندھیرا ہو جائے اور پھر افطار کرنا, یہ سوچ کر کہ ہم مجاہدہ کر رہے ہیں, یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے. سنت سب سے بہترین مجاہدہ ہے, سنت سب سے بہترین مجاہدہ ہے, سنت سے افضل کوئی مجاہدہ نہیں ہے, سنت سے زیادہ مجاہدہ غلو ہے. لہذا یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک کہ وہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکل آنے کا انتظار نہ کرنے لگے. یعنی خام خواہ رکی رہے غروب کے بعد بھی کہ ستارے نکلیں گے تو ہم روزہ افطار کریں گے, تو یہ صحیح نہیں ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَ عَلَى نَشْهَدٍ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہوتے, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا, ایک آدمی کو حکم دیتے ہیں, فَأَوْفَ عَلَى نَشْهَدٍ, وہ آدمی جا کر ایک ٹیلے پر ایک ٹیکڑی پر کھڑا ہو جاتا, اونچائی پر کھڑا ہوتا, یہ نہیں کہ نیچے سے ہی دیکھے اور کہیں ڈوب گیا, نہیں, اونچائی پر جاتا. اور فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتِ الشَّمْسِ افطر, جب وہ آدمی کہتا قَدْ غَابَتِ الشَّمْسِ, یقیناً سورج ڈوب گیا, سورج غروب ہو گیا, سن سیٹ ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہ کہتے ہی افطار کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ افطار کا وقت غروب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جیسے ہی سورج ڈوب جائے آدمی کو افطار کرنا چاہیے. افطار کا وقت گھڑی سے جڑا ہوا نہیں ہے, اندھیرے سے جڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ افطار کا وقت غروب شمس سے سورج کے ڈوبنے سے جڑا ہوا ہے. اصل اس میں کیا ہے؟ افطار سورج کا ڈوبنا. یہاں یاد رکھنا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, ثم اتم الصیام الى الليل, ثم اتم الصیام الى الليل, پھر روزہ مکمل کرو رات تک. تو کسی انسان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے اللہ نے تو رات کہا ہے, تو ہم اچھی طرح سے رات ہو جائے, رات کا یقین ہو جائے تو ہم افطار کریں گے. غلط. اس سے آپ دیکھیے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ایک انسان غلط مسئلے پر عمل کر سکتا ہے. رات سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کا حکم سب سے بہتر طور پر پورا کرنے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے کہ رات کس کو کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں؟ کیا ہمارے ہاں جو رات کہتے ہیں اس کو رات کہتے ہیں؟ رات کی شروعات ہوتی ہے سورج کے ڈوبتے ہی. رات کی شروعات کب ہوتی؟ رات میں 12 بجے؟ نہیں, رات کی شروعات ہوتی ہے جیسے ہی سورج ڈوب گیا, رات شروع ہو گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے کہا کہ ثم اتم الصیام الى الليل, رات تک اپنا روزہ مکمل کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ آدمی کو کھڑا کرتے ٹیکڑی پر, اور جیسے ہی وہ کہتا سورج ڈوب گیا, آپ فوراً افطار کرتے. معلوم ہوا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا رات آ گئی, اور یہی مراد قرآن کی آیت سے ہے, اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. لہذا لغت پر سنت مقدم ہے, یہ اصول یاد رکھیں. ڈکشنری پر, عربک ڈکشنری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدم ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ڈکشنری کے حساب سے کیا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے عمل کیا جائے. یہ عمل نہیں ہے کہ بہت رات کر کے افطار کی جائے کہ زیادہ مجاہدہ ہے, زیادہ افضل ہے, نہیں. زیادہ افضل یہ ہے رات ہوتے ہی, رات ہوتے ہی, یعنی رات کی شروعات میں, نہ کہ خوب رات ہوتی ہے. تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بعض اوقات ہمارے لیے تشکیک کا سبب بن سکتا ہے, شبہ پیدا ہو سکتا ہے, اس لیے قرآن کی آیات کا صرف ترجمہ پڑھ کے عمل کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صرف عربی کا ترجمہ یا عربی کے الفاظ کی معانی سیکھ لیں کافی نہیں ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، ہر ہر لفظ کا مطلب آپ کو معلوم ہو رہا ہے اچھی بات ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن وہ بدایہ کے لیے ٹھیک ہے، کفایہ کے لیے ٹھیک نہیں، میری بات یاد رکھیں، وہ آپ کی شروعات ہے، وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، وہ علم کا ایک حصہ ہے، آپ کسی کار کو چلائیں اور تین چاک ہی اس میں ہو نہیں ہوگا، آپ کو ایک چاک اور لگانا پڑے گا، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر تین چاک ضروری نہیں ہے کیا، تین ضروری ہیں لیکن چوتھا بھی تو ضروری ہے، آپ تین پر کافی نہیں سمجھ سکتے اس کو، آپ کو ایک اور جوڑنا پڑے گا اپنی کار میں، تو اسی طرح سے قرآن کے الفاظ کے معنی جاننا علم کا ایک حصہ ہے، لیکن بعض طلبۃ العلم اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اب کیا تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے، اب تو سب سمجھ رہا ہوں اور ہم کو علماء کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کو درود سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھو ثم پھر اتم پورا کرو الصیام روزے الى تک لیل ختم رات تک پورے کرو، اس سے زیادہ بڑھ کے کیا بات ہوگی، تو ان کے لیے ادھورا علم خود ان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے، ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، جس کے پاس ادھورا علم ہو اس کو گمراہ کرنے والے کی، اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 36، کس چیز سے سحری اور افطار کرنا افضل ہے، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن دلیل اس کی کیا ہے، رمضان کا مہینہ آتے ہی کھجوروں کی تجارت بڑھ جاتی ہے اور گھر گھر میں کھجوریں دکھائی دیتی ہیں، اور افطار کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے چائے کے ساتھ کھانے کے بعد اور چلتے پھرتے لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، تو اس سبھی کو معلوم ہے، لیکن کیا دلیل ہے اور اس میں واقعی مسئلہ کیا ہے۔ عن انس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ معمول تھا، کیا یفطر علی رطبات، رطب کہتے ہیں گیلی کھجوروں کو، گیلی کھجوریں، آپ گیلی کھجوروں پر افطار کرتے، قبل ان یصلی، قبل ان یصلی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے افطار کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی کا پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد دیکھیں گے افطار، افطار میری ضرورت ہے اور نماز اللہ کا حکم ہے تو پہلے اللہ کا حکم بعد میں میری ضرورت، نہیں، سنت کیا ہے، پہلے افطار اس کے بعد نماز، نماز مغرب بعد میں پہلے افطار، ہاں اتنی افطار نہیں کہ نماز کا وقت نکلنے لگے ہیں، بلکہ افطار مختصر ہونا چاہیے، افطار مختصر ہو، کوئی زیادہ کھائے منع نہیں لیکن ٹائم میں کھا لے، اب ظاہر بات ہے زیادہ اگر کم وقت میں کھائے گا تو کیا منظر ہوگا آپ دیکھ لیجئے۔ یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، آپ رطبات تا عدد کو کہتے ہیں جو کم سے کم تین ہوتا ہے، عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، اور ایک ہوتا ہے جمع، جمع کم سے کم تین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تین سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یفطر علی رطبات، گیری کھجوریں جو دو سے زائد ہوتی تھیں ان پر افطار کرتے تھے، قبل ان یصلی نماز پڑھنے سے پہلے، فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَات فَعَلَى تَمَرَات، اگر گیلی کھجوریں آپ کو میسر نہ ہوتی تو آپ سوکھی کھجوروں پر افطار کرتے، فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَى حَسَوَاتِ مِمَّا، اور اگر آپ کو سوکھی کھجوریں بھی نہ ملتی، آپ کے گھر میں اگر فقر و فاقے کا حال ایسا ہوتا کہ آپ کو اگر نہ گیلی کھجوریں نہ سوکھی کھجوریں ملتی تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے، آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کا حال آپ دیکھیے اور ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور آپ کی قناعت اور اللہ کا شکر آپ دیکھیں اور ہماری شکایتیں آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو کر بھی ہمارے دل اللہ کی نعمت پر شکر کی بجائے شکایت سے لبریز ہوتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے، آدمی کی نگاہ کیا ہے پر نہیں ہوتی ہے، کیا نہیں ہے پر زیادہ ہوتی ہے، سارا گھر میں ہوگا آدمی کہتا ہے فالودہ بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مٹھائی بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سموسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، فلانی چیز، آپ غور کریں انسان یعنی ٹھیک ہے اس کی چاہت ہے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شکایت ہو اور کمی کا احساس ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے کہ آپ کے گھر میں نہ گیلی کھجوریں ہیں نہ سوکھی ہیں, اور آپ دن بھر کے روزے کے بعد پانی کے گھونٹ پی کے نماز کے لیے جا رہے ہیں. آپ سوچیے کتنا مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اور کبھی شکایت زبان پر ہے نہیں, نہ زبان پر نہ دل میں ہے. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے, اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ انسان جہاں دن بھر محروم رہ کے اللہ کی شکایت نہیں کیا, اس کے علاوہ بھی کیوں شکایت کرے, اللہ کے حکم پر جو حکم شرعی ہے اس پر محرومی پر راضی ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم کونی ہے تقدیری ہے اس میں اگر اللہ نے اس کو نہیں دیا تو اس میں شکایت کیوں کرے؟ وہ بھی اللہ کی مرضی, یہ بھی اللہ کی مرضی, یہ بھی اللہ کی مشیت, وہ بھی اللہ کی مشیت. لہذا یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کھجوریں نہ ملیں تو پانی کے گھونٹ افضل ہے. یہ نہیں کہ پلیٹ میں آپ سب سے زیادہ لذت والی چیز تلاش کریں اور اس کو کھائیں. یا بعض خواتین کچن میں کام کرتے کرتے وہ سمجھتی ہیں, پرانی ہماری بوڑھیاں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں اگر نہ ملے کھجوریں نمک سے روزہ افطار کرو, تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. نمک سے افطار کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے جو خلاف سنت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کیونکہ حدیث میں پانی کا ذکر ہے جو آسانی سے میسر ہے, پانی آسانی سے میسر ہوتا ہے, اس سے افطار کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں بھی کہا, آپ نے فرمایا نعمہ سحور المؤمن التمر, التمر کھجور, کھجور مومن کی کیسی عمدہ سحری ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سحور اور سحور یہ دونوں لفظ حدیثوں میں آتے ہیں. سحور سے مراد سحری کا عمل ہے, جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ ایک نیکی ہے, اس نیکی کو سحور کہتے ہیں. اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں سحری میں, چاہے وہ کھجوریں ہوں یا کچھ اور ہو, روٹی یا جو بھی ہو, تو یہ سحور ہے. تو کھائی ہوئی چیز کو سحور کہتے ہیں اور کھانے کے عمل کو سحور کہتے ہیں. یہی بات دوسری جگہ بھی آپ کو ملے گی, طہور اور طہور. طہور وضو کو کہتے ہیں, وضو کا عمل, اس کو طہور کہا جاتا ہے. الطہور شطر الایمان. تو طہور جو ضمہ کے ساتھ ہے, پیش جس کو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں, تو ضمہ کے ساتھ جب آتا ہے اس سے مراد وہ عمل ہوتا ہے, وضو کا عمل, اس کو طہور کہیں گے. لیکن جب وہ فتحہ کے ساتھ آئے طہور, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے. طہور دیکھیں کتنی عربی زبان کیسی عجیب زبان ہے, تھوڑا سا آپ فرق کر دیں مطلب بدل جائے گا. تو طہور کا مطلب وضو کا عمل, اور طہور کا مطلب وضو کا پانی. اور اسی طرح سے وضو اور وضو میں بھی ہے, بھی یاد رکھیں, وضو جو آپ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں وضو کرو, تو وضو اس پانی کو کہتے ہیں وضو. تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں, وضو کا عمل. اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں, وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں. یہ تھوڑے سے حرکات کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. تو نعمہ سحور المؤمنی التمر, کھجوریں مومن کی کیسی عمدہ سحری ہے. معلوم ہوا کہ سحری میں بھی کھجوریں کھانی چاہیے اور افطار میں بھی کھجوروں پر سے شروعات کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو اپنی افطار کو کھجوروں سے شروع کرتے ہیں. تو اگر اس کے بعد کچھ کھاتے ہیں تو منع نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف کھجوریں کھائے, کوئی آدمی اب لگائے دیکھو حدیث میں تو کھجوریں آیا ہے اور تم یہ بھی کھا رہے ہو, وہ بھی کھا رہے ہو, وہ بھی پی رہے ہو, شربت بھی پی رہے ہو, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، تو اس میں اللہ نے کسی خاص چیز کی قید نہیں رکھی ہے، جو بھی حلال ہے آدمی کھا سکتا ہے، جو بھی حلال ہے پی سکتا ہے۔ سوال نمبر 37، افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ کھانے پینے میں اس کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے دن بھر بھوکے تھے سمجھتا ہے، لیکن انسان افطار کرے تو اللہ کو نہ بھولے، اپنی بھوک پیاس کے اختتام پر اللہ دن بھر جب صبر کیا ہے تو کھا کر پی کر شکر بھی کرے۔ یہ دو پہلو انسان کی زندگی کے ہیں جن کو جمع کرنا عبودیت کا کمال ہے، ایک صبر اور دوسرے شکر۔ محرومی پر صبر، پانے پر شکر، یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، تب جا کے بندگی کا کمال ہوتا ہے۔ تو فرماتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے یعنی کھا پی لیتے تو کیا کہتے؟ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں گلا حلق تر ہو گیا، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد الحاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے حال اور اپنے مآل دونوں کے اعتبار سے دعا کی ہے، یعنی اس وقت میں جسمانی اعتبار سے دن بھر بھوکے تھے تو پیاس کی تکلیف تھی اور اسے حلق بھی سوکھا ہوا تھا، کھانا پینا نہیں جانے کی وجہ سے، تو اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے افطار کو، اب کھا پی کے دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، جسم کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہ دنیاوی اعتبار سے کہ افطار انسان کی دنیا کی کمزوری اور تکلیف کو دور کرتی ہے، لیکن اصل تکلیف دنیا کی نہیں ہے، اصل تکلیف آخرت کی ہے۔ اور اصل یہ نہیں کہ آدمی کو کھانا مل جائے تو جیت گیا، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کہ دن بھر جس کے لیے بھوکا رہا اگر وہی عمل قبول نہیں ہوا تو یہ کھانا پینا کیا اس کا بدل بن سکتا ہے، بلکہ جہاں دنیاوی تکلیف دور ہوئی وہی آخرت کی تکلیف جہنم کی دور ہو سکتی ہے جب ہمارے اعمال اللہ قبول کرے۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهُ، اور ہمارا اجر پکا ہو گیا، لیکن آخر میں کیا کہا؟ انشاء اللہ۔ اس میں عاجزی ہے، تواضع ہے، یہ نہیں کہ دعوے کرنے لگے میں نے عمل کیا پکا ہو گیا اب تو ملنے والا ہے، نہیں، بلکہ اس میں اس بات کا احساس ہمیشہ آدمی کو رہے کہ میرا عمل میں نے کیا لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہیں کرے، امید تو ہے۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ، اسی لیے تو کہہ رہا اجر پکا ہو گیا، لیکن آخر میں یہ بھی کہہ رہا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس میں بندگی ہے اور اپنی طرف سے اللہ کا فیصلہ کرنے سے بچنا ہے، اپنی طرف سے عمل قبول ہو گیا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بندہ یا اللہ؟ اللہ کرے گا، اجر دینے والا اللہ ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کا فیصلہ یہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی طرف اس کو سونپنا ہے اور امید بھی رکھنا ہے، پکی امید رکھنا ہے، اجر پکا ہو گیا لیکن اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس میں یقین کے ساتھ ساتھ عبودیت اور اللہ کو اپنا معاملہ سونپنے کی شان بھی ہے، بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور افطار جب آپ کر لیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں، یاد کرنا چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ تو یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ظاہر ہوتی ہے، سنت ہے۔ اور شیخ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ جب آپ افطار کرتے سے مراد یہ ہے کہ افطار کے بعد، افطار کے بعد، تو جب آپ افطار کر لیں تبھی تو آپ کی رگیں حلق بالکل سوکھا ہوا تھا، رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، تو ظاہر بات ہے حدیث کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ افطار کے بعد یہ ہے۔ نمبر 6، فصل، چھٹی فصل، روزے میں جائز اور ناجائز کام کیا ہیں؟ ویسے تو جتنے کام عام دنوں میں عام اوقات میں ناجائز ہیں وہ روزے کی حالت میں بھی ناجائز ہیں، ان کے بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے چوری کرنا، گالی دینا اور جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں کرنا، زبان کی حفاظت نہیں کرنا، کانوں کی حفاظت نہیں کرنا، ہاتھوں سے کسی کو ضرر پہنچانے، ساری چیزیں ایسی ممنوعات ہیں جو نہ صرف یہ کہ عام دنوں میں منع ہے بلکہ روزے میں بھی منع ہے، بلکہ روزے میں باب اولا منع ہے، زیادہ منع ہے، روزے کی حالت میں ان کی شدت اور بڑھ جاتی کہ روزہ رکھ کے ایسا کام کر رہا ہے تو وہ اور بھی برا ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں سختی سے منع ہیں. مسئلہ نمبر 38، روزے میں بھول کر کھا پی لینے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان بھول کے کھا پی لے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من اکل ناسیا، ناسیا نسیا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، ناسیا بھول کر کھا پی لے، بھولے سے کھا پی لے، یاد ہی نہیں روزہ ہے اور کھا لیا، وہ صائم جبکہ وہ روزے سے تھا، تو کیا مطلب ہے بھول کے کھانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. فلیتم صومہ، وہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی اس کا پچھلا روزہ ضائع ہوا کھانے سے نہیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تم نے دوپہر میں زہر کے وقت میں غلطی سے کھا لیا، تم کو زہر تک کا ثواب نہیں ملا کیونکہ کھایا تم نے، یا زہر کے بعد ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے کیا فرمایا، فلیتم صومہ، حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں فلیتم، وہ پورا کرے، مکمل کرے کا مطلب پچھلا ضائع نہیں ہوا. یتم کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ تمام کرے، مکمل کرے، اگر ناقص ہو جاتا تو یوں نہیں کہتے. فلیتم کا مطلب ہے کہ پچھلا باقی ہے، بچا ہوا پورا کرے. فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. اب آدمی کہہ رہا ہے میں نے غلطی سے کھا لیا، تو کھانے کی نسبت آدمی اپنی طرف کرتا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے اور حوصلہ دلانے کے لیے آپ نے کہا تو نے نہیں کھایا، تجھ کو اللہ نے کھلایا تجھ کو. ویسے بھی تو اگر ایک آدمی افطار میں کھا رہا ہے، ایک آدمی سحری میں کھا رہا ہے، عام دنوں میں کھا رہا ہے، کون کھلاتا ہے؟ اللہ. تو اس میں بھولے سے کھانے کے لیے اللہ کی طرف نسبت کیوں؟ کیا باقی کھانے اللہ نہیں کھلاتا ہے؟ باقی کھانا بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے نعمت ہے، اس میں تیری غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تیرے لیے، اس میں تیرا گناہ نہیں ہے، تو ڈر مت، بلکہ اللہ نے تجھ کو کھلا دیا، اللہ کی مرضی، جس کو چاہے کھلائے، تو تیرے پر گناہ نہیں اور تجھ کو کھلا دیا، تو اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو یہاں پر اس کی تسکین کے لیے ہے فانما اطعم اللہ وسقا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اکلا آیا ہے یہ اکلا کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے کھایا تو نہیں لیکن شربت پی لیا ہے، تو حدیث میں تو کیا ہے؟ اکلا ہے جو بھول کے کھائے. آخر میں دیکھیے کیا فرمایا، اطعمہ اللہ وسقاہ، اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. تو اگر غلطی سے یعنی کوئی آدمی پانی پی لے یا کھانا کھا لے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کا روزہ فاسد نہیں ہے. بعض علماء نے اس میں الحاق کیا ہے کہ اگر بھول کر بیوی شوہر کا تعلق قائم ہو جائے اور یاد نہ رہے کہ روزہ ہے، بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا ایسا اگر ہو جائے تب بھی وہی حکم ہے، وہ اپنا روزہ افطار نہ کریں بلکہ ان کا روزہ باقی ہے اگر بھولیں تو. تو یہ بھول کے بارے میں ہے کہ وہ مفطرات جن کو آپ کہتے ہیں، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر بھولے سے ہو جائے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. قیاسن علماء نے اس کو بھی اس کے ضمن میں شامل کیا ہے. مسئلہ نمبر 39، کیا رمضان میں بیوی سے صحبت جائز ہے؟ یہ سوال عام طور سے لوگ، بہت سارے نوجوان عموماً پوچھتے ہیں، خاص طور سے جب نکاح ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی لیالی میں، راتوں میں، اپنی بیویوں کی طرف رفث تمہارے لیے حلال کیا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے رفث کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الرفث هنا هو الجماع، رفث کے معنی جماع کے ہیں، انٹرکورس جس کو کہتے ہیں، بیوی سے مباشرت کرنا جماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاؤوس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. اتنے سارے علماء کے نام ذکر کر کے کہا کہ ان سب کا کہنا یہ ہے کہ الرفث سے مراد الجماع ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے لیالی میں، رات کے وقت میں. رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ افطار سے لے کے سحری کے وقت تک. تو ان اس حصے میں یہ جمع حلال ہے، جائز ہے. روزے میں جمع اس سے بالکل اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب یہاں حلال ہے کا مطلب ہے کہ بقیہ اوقات میں حرام ہے. لیل میں حلال ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن میں سحری کے وقت سے لے کر افطار تک یہ حرام ہے، کیونکہ حلال کا تعلق اللہ تعالیٰ نے مقید ذکر کیا ہے. تو اس سے بالعکس آپ حکم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے وقت میں حرام رکھا، اس کے لیے صراحتاً دلیلیں موجود ہیں. اسی لیے بعض جیسے خطبات میں آدمی سنتا ہے کہ رمضان میں آدمی بیوی سے دور رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا رمضان دور رہنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان میں صرف روزے کی حالت میں یہ انسان کے لیے بیوی سے صحبت جائز نہیں ہے. مسئلہ نمبر 40، کیا محض ذائقہ چکھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی اگر زبان پر کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم آدمی کرے لیکن نگلے نہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر حاجت اس کی ہو تو جائز ہے، اگر حاجت نہیں ہے تو پرہیز کرنا چاہیے، یہ زیادہ احتیاط کی چیز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا بأس ان يتطعم الصائم عن القدر، یعنی کھانے کے یعنی سالن کے برتن سے اگر روزے دار ذائقہ چکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مثلا اگر کوئی ہوٹل ہے، اس کے اندر کوئی کک ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں ٹیسٹ بہت میٹر کرتا ہے، بڑی ہوٹل ہے اور اس میں کوئی باورچی ہے، تو اس کو ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، نمک صحیح ہے نہیں ہے. تو اگر وہ صرف ذائقہ زبان کی نوک پر یا زبان پر چکھ لے اور اس کو تھوک دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کا جاب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن نگل نہیں سکتا وہ. اسی طرح سے اگر مان لیجئے بڑی دعوت ہے اور گھر میں کوئی خاتون مہمان آنے والے ہیں، اگر وہ روزے سے ہیں اور ذائقہ چکھ کے دیکھتی ہے اور تھوک دیتی ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، تھوک دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نگل لے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر زبان پر لے غذا اور نگل جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ بہت احتیاط کی چیز ہے، واقعی ضرورت اگر ہے، مجبوری ہے تو ہی ٹھیک ہے، ورنہ بچنا چاہیے. امام البخاری نے اس کو تعلیقاً اور اسی طرح سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے. اور ویسے بھی اصل جو ہے اس میں حلت ہی ہے، اس لیے کہ کھانا حرام ہے، چکھنے کے بارے میں کوئی دلیل ممانعت کی نہیں ہے. مسئلہ نمبر 41، کیا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے؟ یہ ایک دم بدی ہی بات ہے کہ وہ کوئی چیز کھا تو نہیں رہا ہے اور باہر سے کوئی چیز پی تو نہیں رہا ہے، تو اس کا اپنا لعاب اس کے لیے نگلنا کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن بعض مسلمان جہالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نہیں نکلنا چاہیے، دن بھر تھوکتے رہتے ہیں، اور بعض غیر مسلموں کے سامنے بھی بڑے یعنی اسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اسلام بہت ڈینجر ہے، ہمارے اسلام میں تھوک بھی نہیں نکل سکتے. تو یہ سنتے ہی وہ غیر مسلم اپنا تھوک نکل لیتا ہے، گھبرا کے، یہ ایسا اتنا ڈینجر اسلام تمہارا، اچھا ہوا میں مسلمان نہیں. تو بعض اوقات انسان اپنی جہالت میں کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے میں ایسی چیز بیان کرتا ہے جو اس کے اندر داخل ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو قتادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا بأس ان یزدرد الصائم ریقہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روزے دار اپنا تھوک نگل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بات کرتے کرتے جیسے گھر میں بیٹھے ہیں اور لمبی بات ہے، بیچ میں قطع نہیں کرنا اپنی بات کو، तो अब थूक नहीं निकलना है समझते हुए अपने मुंह में थूक जमा कर लेते हैं, क्या है जहालत है। या तो फिर जाके फिर बाहर पूरा थूक कर आते हैं, और नहीं तो कभी वही निकल लेते हैं। बहुत गलत बात है, ये बहुत ही घटिया चीज है, बचना चाहिए इसके अंदर, बचना चाहिए इस तरह की चीजों से। जैसे लुआब पैदा होता है आदमी निकल ले, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जमा करके निकलना भी ममनू है, और जमा करना खुद अपनी जगह में कराहत है, इसमें कोई भलाई नहीं, इसमें कोई तकवा नहीं है। वो ये समझते हैं कि थूकना चाहिए उसको, उसको निकलना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। इसीलिए ताबई हैं कतादा रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज लोगों का तकवा जहालत होता है। मसला नंबर 42, क्या कैसे रोजा टूटता है, यानी उल्टी जिसको हमारे कहते हैं वोमिट करने से क्या रोजा टूटता है। इसमें दो हिस्से हैं, एक ये कि कै अपने आप आ जाए और आप उसको रोक ना पाए तो ऐसी कै से रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर आदमी जानते बूझते कै करें, जैसे हलक में आदमी हाथ डाल के कै करता है, तो इस तरह से अगर कै करता है तो इससे रोजा टूट जाता है, इससे रोजा टूट जाता है। आप नादानी देखे, बाद औकात एक इंसान मसाइल मालूम नहीं होने की वजह से भूले से खा पी लेता है, कुछ घर में इसे उठा के खा लिया, फिर याद आया मैंने तो खा लिया, अब भूल के खाया था, रोजा उससे नहीं टूटता है, चाहे पेट भर के खाया हो, लेकिन अब सोचा कि मैं तो भूल के खा लिया, अब तकवा क्या समझता है, जो खाया उसको बाहर निकालो, तो खाने से नहीं टूटा था, लेकिन जानबूझ के कै उसने जो की और खाना निकालने की कोशिश की, इससे रोजा टूट गया। इससे मालूम होता है कि दीन के मसाइल जानना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़रअहु अल-क़ै'उ फलैसा अलैहि क़ज़ा वमन इस्तक़ा अमदन फलयक़्ज़ी। इमाम अबू दाऊद, तिर्मिदी, नसई और इब्न माजा ने और हाकिम ने भी इसको रिवायत किया है। फरमाते हैं, मन ज़रअहु अल-क़ै', जिस पर कै उल्टी वॉमिटिंग गालिब आ जाए, फलैसा अलैहि क़ज़ा, उसके लिए कोई कज़ा नहीं है, क्योंकि कज़ा तब होती जब ये रोजा जाता, ये रोजा बाकी है, कज़ा की कोई जरूरत नहीं है। वमन इस्तक़ा, और जो आमदन कै करे, जानबूझ के उल्टी करे, तो उसके लिए कज़ा है, उसका रोजा टूट गया, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। एक और रिवायत में इब्न खुज़ैमा के अल्फाज हैं, इदस्तक़ा अस्साइमु अफ़्तरा, एक रोजादार जब तकल्लुफ के साथ जानते बूझते और कै करे, आमदन कै करे, तो वो उसका रोजा टूट जाता है, उसका रोजा इफ्तार हो गया। व इदा ज़रअहु अल-क़ै लम युफ़्तिर, लेकिन अगर उस पर कै गालिब आ जाए, वो कंट्रोल न कर पाए, तो उसका रोजा नहीं टूटा, उसका रोजा इफ्तार नहीं हुआ। तो इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, जिससे मालूम होता है कि कै में फर्क है, एक से टूटता है और एक से नहीं टूटता है। मसला नंबर 43, क्या रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं। ये शुबा इसलिए पैदा होता है कि लोग समझते हैं कि मिसवाक का जायका हमको मालूम हो जाता है, तो फिर मिसवाक से रोजा कैसे नहीं टूटता है। एक दूसरी वजह इस मसले की और इस सवाल की क्या है, आदमी कहता है देखिए हदीस में क्या है, रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा उमदा है, पाकीजा है, तो जब अल्लाह को बदबू पसंद है, और मिसवाक क्या करती है, मतहारतुल लिल्फम, हदीस में आया कि मुंह को पाक करती है, बदबू दूर करती है, तो वो बदबू दूर नहीं करना चाहिए, क्यों, इसलिए कि अल्लाह को पसंद है। तो ये शुबा जो पैदा होता है, इसका तदारुक इस जवाब में है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, यस्ताकु अव्वल अन्नहार व आखिरहु व ला यबलउ रिक़हु, आदमी को चाहिए कि वो चाहे दिन की शुरुआत हो या दिन का आखिर हो, यानी चाहे सुबह हो या शाम हो, किसी वक्त में भी मिसवाक करना मना नहीं है। वला यबलउ रिक़हु, लेकिन कहते हैं कि थूक अपना निगले नहीं, इसलिए कि जब आप मिसवाक करते हैं तो मिसवाक का कुछ हिस्सा आपके लुआब में शामिल हो जाता है, चाहे वो तिनके हों या उसका अरक हो, आपकी आपके लुआब में शामिल हो जाता है, लिहाजा खारजी चीज आपके हलक में जा सकती है। तो वला यबलउ रिक़हु, अपना लुआब निगले नहीं, بلکہ اس کو کیا کریں؟ تھوک دیں. محض ذائقہ معلوم ہونے سے افطار نہیں ہوتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اگر محض ذائقہ کسی چیز کا معلوم ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو پانی کا ذائقہ کلی کرتے وقت معلوم ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا. جب آپ کنویں کا پانی ہے, ہاں ندی کا پانی ہے, یا آپ کے نل سے جو پانی آ رہا ہے وہ پانی ہے, اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے. تو زبان سے آپ جب کلی کرتے ہیں تو آپ کی زبان کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے, تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو جب پانی سے نہیں ٹوٹا تو مسواک سے کیسے ٹوٹا؟ تو یاد رکھیں, محض ذائقہ چکھنا افطار مفطرات میں سے نہیں ہے, وہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. نگلنا, عقل جس کو آپ کہتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کو بھی امام البخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 44, کیا روزے کی حالت میں راحت کے لیے نہ آ سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کے اندر دلوں میں بات ہوتی ہے روزہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کا نام ہے. ایسا نہیں ہے, روزہ مصیبت نہیں ہے, روزہ اللہ کی طرف سے سالانہ سزا نہیں ہے مہینے بھر کی, روزہ ایسا مجاہدہ نہیں کہ خامخواہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف دے, بلکہ روزہ اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. روزہ اپنے آپ کو ستانے کا نام نہیں ہے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو خوب ٹارچر کرے, ہر طرف سے ٹارچر کرے, نہ پانی پیوں گا, نہ کھانا کھاؤں گا, نہ نہاؤں گا, نہ اے سی میں بیٹھوں گا, دھوپ میں بیٹھوں گا, نہاؤں گا نہیں. یہ ایسے کوئی یہ مجاہدہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ وہی ہے جو شریعت کے تابع ہو. ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں, اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے جن کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا, عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں, جب کوئی تابعی اس طرح سے کہے صحابی کا نام بیان نہ کریں تب بھی وہ روایت معتبر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ معتبر ہیں, چاہے ان کا نام ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج, میں نے عرج کے مقام پر, عرج کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آپ کیا کر رہے تھے؟ یصب علی رأسہ الماء, آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے, اپنے چلو سے اپنے سر پر آپ پانی ڈال رہے تھے. وہو صائم, جبکہ آپ روزے سے تھے. من العطش او من الحر, اور آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے؟ اگر کسی کو گرمی بہت ہو رہی ہو, جیسا کہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور ابھی کئی سالوں تک روزے گرمی کے موسم میں آئیں گے, اس لیے تیار ہو جائیے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ زندگی میں چلو ایک بار ہم کو اب موقع مل رہا ہے کہ ہم یعنی گرمی کے موسم میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کریں, تاکہ مجاہدے میں زیادہ ثواب ہم کو ملے, کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مجاہدہ ہے, ہمارا اپنا اختیاری نہیں ہے. اور آدمی ایسا نہیں کہے کیا رمضان گرمی میں آ گیا, کاش کہ ہم فلاں سال میں پیدا ہوتے, تو اتنا زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی زندگی میں آئے گا, کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا. تو سالوں میں جیسے موسم بدلتے ہیں, اب یہ موقع آ گیا آپ کے لیے. بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا گرمی میں آتے تھے, اب واپس سے آ گئے ہیں, تو یہ بہت زمانے کے بعد ہوتا ہے. تو دیکھیے آج یہ اس موسم میں اب رمضان آ رہے ہیں, کچھ سالوں تک ایسے ہی چلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے. تو اگر کوئی صرف اس لیے غسل کریں کہ روزے میں تکلیف نہ ہو, منع نہیں ہے. جیسے کوئی کہے تم اپنے سے تکلیف کو کم کر رہے ہو تو ثواب بھی کم ہوگا, نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر روزے گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے, جیسے کوئی سر کے اوپر اپنے کپڑا گیلا کر کے, کپڑا ٹاول وغیرہ اگر بھگو کر سر پہ ڈال لے, جیسے بہت سارے لوگ بازار میں منڈی میں بیٹھتے ہیں, تاجر ہوتے ہیں, اب گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی بہت ہو رہی ہے اور لو چل رہی ہے, سر کے اوپر اگر وہ کپڑا بھگو کر ڈال دیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو روزے میں ایسا کرے گا تو ثواب کم ہوگا, نہیں. یا کوئی آدمی اے سی میں بیٹھے اور اپنے کمرے کو ٹھنڈا کر لے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں تم کو گرمی محسوس ہونا چاہیے, ورنہ کیا فائدہ تمہارے روزے کا, تم کو پیاس محسوس ہونا چاہیے, نہیں, ضروری نہیں ہے. आप भूखे रहें काफी है, और अगर तकलीफ कम करने के लिए अगर आप पंखा लगा देते हैं या इस तरह की कोई चीज करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह अबू दाऊद की रिवायत है और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसे मालूम होता है। मसला नंबर 45, क्या रोजेदार तेल और सुरमा लगा सकता है? ये शुबा इसलिए है कि कोई आदमी का, देखिए सर पे जब तेल डालते हैं तो सर के अंदर से अंदर चला जाता है, तो कोई चीज अगर अंदर चली जाए तो रोजा टूट गया? नहीं। इसी तरह से सुरमा आंख में लगाए, हो सकता है वह हलक में आए, तो इस वजह से भी आदमी कहे कि यह भी गलत है? नहीं। इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला कहते हैं, इदा काना यौम सौम अहदिकुम फलयुसबिह दहीनन मुतरज्जिलन, अगर तुम्हारा रोजे का दिन हो यानी जिस दिन तुम रोजा हो, तो आदमी को चाहिए कि वो सुबह इस हाल में करें, दहीनन मुतरज्जिलन, कि सर में तेल लगा ले और ठीक से कंघी कर ले। मुराद क्या है? रोजा रख के सारी दुनिया को डिस्प्ले न करें कि मेरा रोजा है। बाद लोग नफल रोजे रखते हैं, चेहरा उतरा हुआ है, कंधे भी झुके हुए हैं और दीवार से टेक लगा के हर वक्त खड़े रहे, बात कर रहे हैं तब भी जब भी, तो क्यों, क्या बात है, आपको बीमार तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा है। तो ये कोई बात नहीं है। आप रोजा सारे गांव के लिए आप उसका मतलब मुजाहरा ना करें, बल्कि ऐसा इंसान है कंगी चोटी करके औरत भी रहे, आदमी भी ऐसा रहे, ठीक ठाक एकदम हशाश बशाश रहे कि कोई मिलने वाला उसको मालूम भी ना पड़े कि इनका रोजा है, किसी को मालूम भी ना पड़े कि रोजा। अब मालूम पड़ता है तो कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन मालूम कराए नहीं ताकि उनकी तारीफ जमा करें, तो ऐसा ना करें। जैसे लोग, बाज लोग जो हैं बागबान फूल चुनता है बाग में, लोगों को आदत होती है, बाजों का तारीफ चुनते हैं, हर एक से चाहते कोई तारीफ करे, तो ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह की तारीफ के लिए अमल करें, थोड़ा करें अच्छा करें, अल्लाह के लिए करें। जो अमल अल्लाह के लिए नहीं वो अमल बेकार है, उस अमल का न करना और करना बराबर है, बल्कि उस अमल का करना अल्लाह के नजदीक पकड़ का सबब है, अल्लाह से दूर करने वाला है। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, उनका अमल क्या था? अन्नहु काना यक्तहिलु वहुवा साइम। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजा होते और रोजे की हालत में सुरमा लगाते थे। तो जैसे औरतें हैं, काजल वाजल लगा लें रोजे की हालत में, कोई मसला नहीं, सुरमा लगा लें कोई मसला नहीं, इससे रोजा नहीं टूटता है। कंगी चोटी कर लें कोई मसला नहीं, इससे रोजा न सिर्फ ये टूटता नहीं बल्कि ये मुस्तहब चीज है, अच्छी चीज है, जो इखलास की तरफ ले जाने वाली है, अमल के इख्फा की तरफ ले जाती है, अमल को छुपाने का जरिया है। तो रोजे की हालत में सुरमा लगाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। इससे यह भी मालूम होता है कि दिन में भी सुरमा लगा सकते हैं, ये रात के साथ खास नहीं है, क्योंकि रोजा दिन में होता है रात में नहीं। यह अबू दाऊद की रिवायत है। 46, क्या खून देने से रोजा टूटता है? अबू सईद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अबू सईद अल खुदरी, रखस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हिजामति लिस्साइम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामत में, हिजामह में रोजेदार के लिए रुख्सत रखी, यानी हिजामह कहते हैं जिस्म से खून निकालने को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रुख्सत दी। ये खुद बताता है कि पहले ये मना था और बाद में इसके लिए आसानी दी गई, यही बात शेख अल-अल्बानी ने कही है। दारकुतनी और तबरानी और बहकी में रिवायत मौजूद है। तो इससे मालूम यह होता है कि हिजामा जिसमें जिस्म से खून निकाला जाता है, तो इसकी रुख्सत जब रोजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो इससे मालूम होता है कि खून निकलने से या खून निकलवाने से रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि हिजामा खून निकलना नहीं है बल्कि निकलवाना है। तो अगर किसी का खून बह जाए तो ये ना सोचे कि देखो जिस्म से खून निकला शायद रोजा टूट गया हो, नहीं। हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत खून निकल जाए और उसको मेडिकेशन की जरूरत हो, तो ऐसे वक्त में वो ये न कहें मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन रोजा नहीं तोड़ूंगा, ये जहालत है। समझदारी यह है कि ऐसे वक्त में वो मरीज के हुक्म में चला गया है, उसको दवाई की जरूरत है और उसके लिए रोजा तोड़ना न सिर्फ जायज है बल्कि अगर दरर है तो उस पर वाजिब है। अगर उसको नुकसान हो सकता है अगर दवा ना ले बर वक्त, تو روزہ نہ توڑنا اس کے لیے منع ہوگا، روزہ رکھنا اس کے لیے منع ہوگا، روزہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں انسان ہو تو وہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 47، کیا جنوبی کے لیے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل لازم ہے؟ یعنی اگر مثلا افطار کے بعد جمع کیا اور پھر اس کے بعد سحری کی اور پھر روزے کا وقت شروع ہو گیا اور ابھی تک غسل نہیں کیا، کیا یہ جائز ہے؟ یا پھر یہ ضروری ہے کہ جیسے کھانے سے رک گئے تو اسی طرح سے وقت ختم سحری کا ہونے سے پہلے پہلے غسل کر کے پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو دونوں بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، زوجین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہما قالتا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصبح جنبا، ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے ہیں۔ صبح کرنے کا مطلب سورج نکلنے کے بعد کا وقت نہیں ہے، بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کا وقت ہے، کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنابت کی حالت میں ہوتے، من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یسو، کہ آپ جماع کے نتیجے میں، نہ کہ احتلام کے نتیجے میں، انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا ہے، جماع کے نتیجے میں، احتلام کے نتیجے میں نہیں، آپ جنابت کی حالت میں صبح کرتے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہوتا اور پھر آپ روزہ بھی رکھ لیتے، تو معلوم ہوا کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو، مرد ہو یا عورت، اور پہلے سحری کر لیں اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد غسل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس سے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ انسان مجرم ہوتا ہے، نہ یہ برا ہے۔ ہاں برا یہ ہے کہ انسان غسل کو اتنا ٹال دے کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے، غسل کو اتنا ٹالے کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے، یہ برا ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 48، کیا بیوی سے چمٹنے سے یا بوسا لینے سے، چومنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی کیا سرے سے شہوت حرام ہے، یا کیا محبت کا اظہار بھی حرام ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز شہوت سے ہو، تو محبت سے اگر کوئی انسان، یعنی بیوی سے اگر اس کو لپٹتا ہے یا اس کو بوسا دیتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء شاب، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک نوجوان صحابی آئے، شاب نوجوان، وقال یا رسول اللہ اقبل وانا صائم، کہا اے اللہ کے رسول، دیکھی مجلس ہے اور مجلس میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بعض اوقات لوگ اس طرح کے مسائل جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے مسائل پہ بات نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، ایسے مسائل پر اخلاقی حدود میں بات ہو سکتی ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کو تفریح کا موضوع بنائیں اور ایسے الفاظ استعمال کریں جس میں حیا پس پشت ڈال دی جائے، ایسے مسائل کو حیا کے ساتھ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ایسے مسائل لوگوں کو نہیں بتائیں گے، جو کہ خصوصاً لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، تو پھر ان کو معلوم کیسے ہوگا، تو یہ مسائل جاننا ضروری ہے، اور ان کو ادب کے ساتھ، اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اور اجمال کے ساتھ، ابہام کے ساتھ، کنائے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ سرے سے بیان نہ کرنا بھی غلط ہے، اور بیان کرنے میں محظوظ ہونا اور ایسے انداز میں بیان کرنا کہ بے حیائی کا اظہار ہو، یہ بھی غلط ہے۔ کنا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء شاب، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک نوجوان صحابی آئے، فقال یا رسول اللہ اقبل وانا صائم، کیا میں روزے کی حالت میں ہوں اور بیوی کو میں بوسا دے سکتا ہوں؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں. فجاء شیخ, ایک عمر دراز آدمی آئے جو کہ نوجوانی کی حالت کو پار کر چکے تھے. فقال اقبل وانا صائم, انہوں نے بھی آدمی پوچھا کہ میں بیوی کو روزی کی حالت میں بوسا دے سکتا ہوں. قال نعم, آپ نے کہا ہاں. قال فنظر بعضنا الى بعض, کہتے ہیں مجلس میں جو لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کیا بات ہے, ایک صاحب کے لیے مسئلہ الگ دوسرے کے لیے دوسرا مسئلہ, روزہ تو روزہ ہی ہے تو پھر ان کو اجازت ان کو ممانعت کیا مطلب ہے. مسئلے پر اعتراض نہیں لیکن اس کے اوپر تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمت لما نظر بعضكم الى بعض, مجھے معلوم ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو. ان الشیخ یملک نفسہ, جو آدمی عمر دراز ہیں وہ اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے, اپنے نفس کو زیادہ قابو میں رکھتا ہے, اپنے نفس کا زیادہ بہتر مالک ہے. اس حدیث سے اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر ایک انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جن میں پڑھنے سے روزہ توڑنے کی طرف آدمی جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو بہت زیادہ ناک میں اوپر تک پانی پہنچانے سے وضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, آپ نے کہا اچھی طرح سے ناک میں وضو میں پانی پہنچاؤ, ہاں مگر روزے کی حالت میں نہیں. کیوں؟ روزے کی حالت میں اگر بہت اوپر تک ناک میں پانی پہنچانے کی کوشش کرے گا وضو میں تو ہو سکتا ہے حلق میں چلا جائے اور حلق سے بالکل اندر پانی چلا جائے. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو روزہ توڑنے تک لے جائے. ظاہر بات ہے کہ نوجوان اپنی شہوت پر غالب نہیں ہوتا بلکہ اس کی شہوتیں اس پر غالب ہوتی ہیں, تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے چمٹنا بچے. لیکن اگر ایک آدمی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الشیخ کے بارے میں, یعنی شیخ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عالم, شیخ سے مراد ہے عمر دراز بوڑھا, تو ایسا آدمی یعنی بیوی سے بوس و کنار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض اوقات محبت کے طور پر بھی, نہ کہ شہوت کے طور پر, ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز کے لیے جاتے جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی یا اس طرح سے ان کو بوسا دے کے آپ نماز کے لیے بھی جاتے تھے, یہ بھی بتانے کے لیے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے محبت کا اظہار بھی دین میں شامل ہے. یہ نہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم ہٹلر آدمی بن جائے, بلکہ انسان اللہ کا حکم بھی پورا کرے, عبودیت کا اہتمام بھی کرے, لیکن اسی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے محبت کا اظہار بھی کرے. تو ظاہر بات ہے آدمی دیکھیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت سے چومتا ہے, اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے, اس میں محبت ہوتی ہے. کبھی بیوی سے محبت کا اظہار بھی اسی طرح سے محبت کے طور پر ہوتا ہے, نہ کہ شہوت سے, یہ منع نہیں ہے. لیکن اگر شہوت اس میں ہے تو نوجوان کو چاہیے کہ پرہیز کرے, نوجوان کو چاہیے کہ پرہیز کرے. مجرد شہوت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اس کی بعض صورتیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے. آئیے کچھ اور آخری مسائل ہم دیکھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. آخری عشرے اور اعتکاف سے متعلق بعض احکام, یہ دسویں فصل ہے. مسئلہ نمبر 49, لیلۃ القدر میں کیا دعا کرنی چاہیے. لیلۃ القدر اگر یقین ہو کہ آج لیلۃ القدر ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ کوئی فرشتہ آگے تو بتانے والا نہیں ہے, لیکن انسان کا غالب گمان ہو تو کیا کرے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں ظن غالب پر بھی عمل کیا جاتا ہے. ظن غالب اس کو کہتے ہیں, غالب گمان یہ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. تو بہت سارے شرعی احکام اس سے جڑے ہوئے ہیں, اسی لیے سورہ الحجرات کی تفسیر میں بھی اس کی تفصیل آئے گی جو کہ اگلا کورس ہمارا ہے, کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, یعنی کہا کہ ہر گمان گناہ ہوتا ہے. ان بعد الظن اثم, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, آرائیت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها. اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا کیا کہنا ہے، ارائیتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ان علمت، اگر مجھے معلوم ہو جائے، ایو لیلت لیلت القدر، کون سی رات لیلت القدر ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ما قل فیہا، اس رات میں میں کیا کہوں بطور دعا؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یوں کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفوون، عفو کی صفت تیری ہے، تو معاف کرتا ہے، تو حب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو میری مجھ کو معاف کر دے، میری گناہوں سے، میرے گناہوں سے، میری خطاؤں سے درگزر کر، سزا مت دے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، سزا نہ دینا. کبھی یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے جیسے کفار کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے لیکن آخرت میں سزا ہے. اور کبھی معاف کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں. تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک انسان لیلۃ القدر میں اپنی عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی عبادات میں اور اپنی بقیہ زندگی میں کوتاہی کے احساس کو اپنے سینے میں لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کی التجا کرے کہ اللہ جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں معاف کر دے، معاف کر دے. یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ایسی رات میں جس میں عموماً انسان زائد عبادت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اپنی عبادات کا فخر اور اپنی عبادات پر نگاہ ڈال کر یہ کہنا کہ میں نے بہت کام کیا اور میرے کمالات اتنے ہیں، آدمی کو اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. عمل کر کے بھی آدمی کی نگاہ اپنی تقصیر پر ہونا چاہیے نہ کہ اپنے کمال پر. اپنی تکمیل کی بجائے اپنی تقصیر کو دیکھنا کمال کے حصول کی سیڑھی ہے. اس روایت کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 50، کتنے دنوں کا اعتکاف سنت ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں کسی عمل یا کسی جگہ میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. عاکف اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ پر یا کسی عمل پر چمٹا ہوا ہو، ڈٹا ہوا ہو. اعتکاف رمضان المبارک میں یا اس کے علاوہ دنوں میں مسجد میں کسی ایک جگہ جمے رہنے اور عبادت میں لگے رہنے کو کہتے ہیں. مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے کی حاجت یا غسل جنابت کی حاجت اگر ہو تو اسے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر جنازے کی نماز کے لیے باہر نکلیں تو بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے، جیسا کہ آج حرمین میں اعتکاف کا انتظام مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، اور بعض ملکوں میں عورتوں کے لیے مساجد میں انتظام ہوتا ہے. لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو مساجد میں اس طرح کا انتظام نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر امن ہو، امان ہو، عورتوں کی حفاظت ہو اور اس میں بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے انتظام مساجد میں کیا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں رمضان کے اعتکاف کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف 10 دنوں کا سنت ہے اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہونا چاہیے. یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں اور اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کا حصول ہے اور اپنے نفس کی پاکیزگی ہے، اللہ کا تقرب ہے، عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو مخلوق سے منقطع کر کے خالق کی عبادت میں مصروف کرنا ہے اور اپنے حال میں اور اپنے معال میں غور فکر کرنا ہے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم بعض علماء نے کہا اس طرح سے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے. ہمارے نزدیک اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعتکاف کے لیے مسجد کی قید بیان کی ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. تو معلوم ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف گھروں میں نہیں کیا بلکہ مسجدوں میں کیا, آپ کی زندگی میں بھی, آپ کی وفات کے بعد بھی. تو اگر یہ گھروں میں ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ ملتا. نہ قرآن سنت میں اس کی کوئی بنیاد ہے, نہ ظاہر نصوص سے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. معلوم ہے کہ یہ دائمی سنت ہے, ایک دو سال کا معاملہ نہیں تھا. فلما كان العام الذي قبض فيه, جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی, اعتکف 20 یوما, آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اس سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اور بعض روایات دوسری بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آخری ایام میں زندگی کے جب بڑھاپا ہو جائے تو نیکیوں کو بڑھا دے, اعمال صالحہ کی کثرت کرے. یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دے, میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے, بلکہ آخری وقت میں زندگی میں آدمی کو نیکیوں کو بڑھا دینا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان مقیماً اعتکف العشر الاواخر من رمضان, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوتے, سفر میں نہیں ہوتے, تو اس سال آپ رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے. وَإِذَا سَافَرَ, لیکن جب رمضان میں آپ کوئی سفر کر دے تو آپ کا اعتکاف چھوٹ جاتا. اعتکفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ 20, اگلے سال آپ اپنے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی بھرپائی کرتے ہوئے 20 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کا اعتکاف چھوٹ جائے اور اس کا معمول ہو تو اگلے سال وہ اپنے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی گنتی پوری کرے اور وہ 20 دنوں کا اعتکاف کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اعتکاف سنت ہے, لہذا اس کی قضا بھی سنت ہے. لازم نہیں ہے کہ اگر اعتکاف چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا بھی لازم ہو, ایسا نہیں ہے. مسئلہ نمبر 51, اب ہم دیکھتے ہیں زکاۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کے کیا احکام ہیں. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ زکاۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, آزاد ہو یا غلام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاۃ الفطر من رمضان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکاۃ الفطر کو فرض کیا. یہ لازم ہے, فرض کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے. علی کل نفس من المسلمین, تمام مسلمانوں پر آپ نے اس کو فرض کیا. جتنے مسلمان زندہ ہیں ان سب پر زکاۃ الفطر فرض ہے. حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر, آزاد ہو یا غلام ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. معلوم ہوا کہ بچوں پر بھی زکاۃ الفطر فرض ہے, لیکن بچے ادا نہیں کریں گے, ان کے سرپرست ادا کریں گے. خواتین پر بھی زکاۃ الفطر فرض ہے, اگر ان کا اپنا مال ہے وہ دیں, نہیں ہے ان کے پاس مال تو شوہر کو دینا پڑے گا. غلام اور آزاد دونوں پر زکاۃ الفطر فرض ہے, اگر غلام کی استطاعت نہ ہو اس کا مالک اس کی طرف سے ادا کرے گا. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد غلام, مرد عورت, چھوٹے بڑے, سبھی کو زکاۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 52, زکاۃ الفطر کب دینا چاہیے؟ زکاۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے دینا فرض ہے. عید کی نماز سے پہلے دینا فرض ہے, اور یہ ضروری ہو جاتا ہے جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دے, اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک دینا ضروری ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکاۃ الفطر کا کہ وہ ادا کر دی جائے لوگ عید کی نماز سے نکلیں اس سے پہلے, یعنی عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے. یعنی کہ آپ باہر نکل کے عید کی نماز کے لیے نکلیں اور راستے میں تلاش کریں, نہیں, بلکہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ اس کو ادا کر دیں. یہ صدقہ زکاۃ الفطر کے لیے ضروری ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. پھر نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما یعطیہا الذین یقبلونہا, جو لوگ صدقۃ الفطر قبول کرتے اس کے مستحق ہوتے غربا فقراء ان کو صدقۃ الفطر دیتے. وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین, اور انہیں عید الفطر کے ایک دو دن قبل بھی فطرہ دیا جاتا تو وہ لے لیتے ہیں. یعنی سے بھی معلوم ہوتا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ فطرہ اگر آپ عید الفطر کے ایک دو دن پہلے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں احتیاط بھی ہے, عین عید کا چاند دیکھنے کے بعد سارے لوگ یعنی بزی ہو جاتے ہیں, خواتین عید کی تیاری میں کپڑے اور یہ وہ سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور اصل چیز فطرہ بھول جاتے ہیں, جو لازم نہیں ہے اس میں کھو جاتے ہیں, جو لازم نہیں ہے اس کو کھو دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ ایک دو دن پہلے بھی اگر فطرہ ادا کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کر سکتے ہیں. یہ 2.5 سے 3.25 کلو کے آس پاس اناج ہوتا ہے, 2.5 سے 3.25 کلو تک کے اناج ہوتا ہے. 3 دے دیں تو کیا گناہ ہے, اس میں زیادہ دینا کوئی منع نہیں ہے. آپ کے گھر میں اگر 10 آدمی ہیں تو آپ اس کے حساب سے آپ 3 کلو کے حساب سے دیکھیے, ایک بوریا جو بھی آپ ہوتا ہے اس کو دے دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. کسی ایک گھر میں دیں یا الگ الگ لوگوں کو دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 53, صدقۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے یا رقم. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کو جوتے چپل لانے کے لیے کپڑے وپڑے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو ہم دیتے ہیں. صدقۃ الفطر عید کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے نہیں ہے, صدقۃ الفطر لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے ہے, وہ کھانا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادو سعا من طعام فی الفطر, کھانے کی چیزوں میں سے ایک سع جو تقریباً 2.5 سے 3.25 کلو کا ہوتا ہے فطرے میں دو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقدار بھی بتائی گئی ہے اور کھانے کی چیزوں میں سے ہونا چاہیے, اناج میں سے ہونا چاہیے. اس کو امام البیہقی نے اور اسی طرح سے حافظ ابو نعیم نے حلۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے. مسئلہ نمبر 54, جس میں اور ایک مسئلہ زکاۃ الفطر کا ہے, کیا نماز عید کے بعد صدقۃ الفطر دینے سے وہ ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, یہ زکاۃ الفطر کا مقصد ہے پہلا, اور یہ مقصد ہے دوسرا. زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, زکاۃ الفطر روزے دار کو پاک کرنے کے لیے ہے لغو بے فائدہ فضول کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. روزے کی حالت میں جو بھی اس طرح کی چیزیں اس سے سرزد ہوتی ہیں یا مسلمان سے سرزد ہوتی ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے ہے, تو یہ طہارت ہے. اور وہ طعمت للمساکین, اور یہ مساکین کے لیے کھلانے کے لیے ہے, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے, ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہے. من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ, جو عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول فطرہ ہے. ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات, اور اگر کوئی آدمی اس کو عید کی نماز کے بعد دے تو ایسا آدمی ایک صدقہ کر رہا ہے, اس کا فطرہ ادا نہیں ہوا. معلوم ہے کہ اس کا آخری وقت کیا ہے, قبل الصلاۃ, عید کی نماز سے پہلے, عید کی نماز سے پہلے وہ دینا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ ایک انسان عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد روزوں میں ہونے والی کوتاہی کی بھرپائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد فقراء کا کھانا کھلانا ہے، طعمت للمساکین۔ اس لیے افضل یہی ہے اور راجح قول یہی ہے کہ فطرے میں آپ لوگوں کے لیے اناج دیں، ان کے کھانے کی چیز دیں۔ فطرے میں اناج دینا چاہیے، اور ایک سا ہے یعنی ایک ڈھائی کلو سے تین کلو تک تقریباً وہ ہوتا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے، اور یہ ہمارا کورس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو عید کے مسائل مثلاً، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا وقت ابھی نہیں ہے، اور آپ اس کو مختلف کتب میں دروس میں سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلے سال انہی مسائل کا کوئی کتابچہ بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہو، جس میں عید کے مسائل بھی شامل کیے جائیں گے، اور مزید جو روزے کے مسائل ہیں انشاءاللہ اس میں اور بھی شامل کیے جائیں گے۔ تو یہ کورس ہمارا مکمل ہوا، اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو بھی آنے کی تکلیف ہماری بہنوں نے اٹھائی اللہ تعالیٰ بہتر اجر ان کو اس کا عطا فرمائے۔ اس کے امتحانات ہوں گے انشاءاللہ، لیکن رمضان کے بعد۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔